رحمان سالار اعظم حضرت مولانا محمد طارق اعظم، اور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، بیا کے گوش پر آواز و چشم بر رہا ہوں، اے آمدنت باعث آبادی ماں،
نعرہ تکبیر، کھڑے ہو کر سادہ محترم مجلس میں کھڑے ہو کر نعرہ تکبیر، تیری آواز میری آواز، سنیوں کا وزیر اعظم، جیوے، تیری آواز میری آواز، جب تک سورج چاند رہے گا، قلب شیعہ کافر تھا، کافر، صبح کافر، شام کافر، دن کافر، رات کافر، تکبیر، کھڑے ہو کر نعرہ تکبیر، تیری آواز میری آواز، سنیوں کا وزیر اعظم، جیوے،
معزز سامعین، یہ بیان آپ حق اسلامی کے سیٹ ہاؤس محلہ حق نواز شہید بازار کھیتیاں والا جھنگ صدر کے تعاون سے سماعت فرما رہے ہیں۔
سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه ومن تبعهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر ألا إن نصر الله قريب. قال تبارك وتعالى في مقام آخر: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله اختارني واختار لي اصحابي واختار لي منهم اربابا ابا بكر وعمر وعثمان وعليا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. أو كما قال سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات شوق و محبت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہاتھ کٹتے رہے پر مشعلیں تابندہ رہیں، ہاتھ کٹتے رہے پر مشعلیں تابندہ رہیں، رسم جو تم سے چلی باعث تقلید بنی، شب کے صفات خداؤں کو خبر ہو کہ نہ ہو، جو کرن قتل ہوئی شعلہ خورشید بنی. قابل قدر صدر جلسہ، معزز علماء کرام، قابل قدر سامعین مکرم، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سماعت فرمانے والی میری اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، پانچ اپریل 1993 کی تاریخ میں میکلوڈ گنج کے اس علاقہ میں ناموس صحابہ بل کے عنوان سے معنون عظیم الشان کانفرنس شروع ہو کر 6 اپریل کی تاریخ میں داخل ہو چکی ہے، اور رات کا ٹھیک 1:30 بج رہا ہے، لیکن آپ حضرات کا شوق، آپ کا ولولہ اور اتنی بڑی تعداد میں آپ کی حاضری اور اتنی دیر تک جم کر آپ کا بیٹھا رہنا، اس کیفیت کو دیکھ کر میں زیادہ طوالت نہیں انشاءاللہ العزیز چند ضروری باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ لے کر آیا ہوں. اگرچہ آج ایک تھکا دینے والے سفر اور پھر ابھی جو ایک طویل سفر کا آغاز کرنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ آج ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنے ساتھ چلنے والے ساتھیوں کا جو حال, میری مراد مولانا عبداللہ خان صاحب صادق ارشد کا دیکھ کر آئے ہیں, اور ایک ذمہ دار افسر کی موجودگی میں جب میری اور مولانا فاروقی صاحب کی اس عظیم انسان سے ملاقات ہوئی تو وہ اپنی زبانوں سے کچھ نہیں بتا سکا, اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے. ہم نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا, اس نے کہا میں کیا بتاؤں, جو کچھ ہو سکتا تھا وہ ہوا ہے. گیارہ روز تک شب و روز آنکھوں پہ پٹی باندھ کر چوبیس چوبیس گھنٹے کھڑا کر کے ایک منٹ بھی سونے نہیں دیا گیا. مادرزاد برہنہ کر کے مولانا حق نواز شہید کے بعد عبداللہ خان پہلا شخص ہے میری جماعت کا. وہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا رہا کہ ظالموں, پیغمبر اسلام کا فرمان ہے لعن اللہ الناظرہ والمناظرہ, دیکھنے اور دکھلانے والے, جو اپنے آپ کو ننگا ہو کر دیکھتا ہے یا اپنے آپ کو ننگا دکھلاتا ہے, دونوں پر اللہ کی لعنت ہے. لیکن انہوں نے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی, مادرزاد برانا کر کے دونوں ہاتھوں کو پشت کے پیچھے باندھ کر ظہر کی نماز سے لے کر عشاء تک الٹا لٹکائے رکھا. کئی روز تک وہ کہتے تھے کہ میرے ہاتھ اب بھی اس قابل نہیں ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے لقمہ توڑ کر اپنے منہ میں ڈالوں. ان کے ساتھ ہی کہہ رہے تھے کہ کئی دنوں تک ہم ان کے منہ میں لقمے ڈالتے رہے. کیا کیا ظلم, جبر و تشدد کے پہاڑ اس دور میں حکمرانوں کی جانب سے شیعہ نوازی کرتے ہوئے علماء حقہ پر گرائے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں سپاہ صحابہ کے مشن کی حقانیت کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے. بے شک مصائب و آلام اور پرخار وادیوں کا یہ راستہ ہمیں نظر آتا ہے, ہم سے ہماری عزت آبرو جان مال اور ہماری زندگی ضرور چھین لے گا, لیکن ہم یہ عزم کر کے گھروں سے باہر آئے ہیں کہ اس راستے پر چلتے ہوئے اپنے خون کے آخری قطرے تک بہا ڈالیں گے لیکن پیچھے جانے کا نام نہیں لیں گے.
جنگی تیرا قافلہ, جنگی تیرا قافلہ.
قابل قدر سامعین, جیسا کہ مجھ سے قبل علامہ نوری صاحب آپ کی توجہ اس طرف دلا رہے تھے کہ یہ تحریک کوئی وہ عام تحریک نہیں ہے کہ جو حالات سازگار ہوں تو موسمی مینڈکوں کی طرح, برساتی جانوروں کی طرح باہر نکل آئے اور بلند و بانگ دعوے کرے, اور جب حالات کٹھن اور مشکل اور مصائب و آلام کی صورت میں سامنے آئے تو پھر دم دبا کر اپنی بلوں میں گھس جائے, یہ وہ جواب نہیں ہے. آٹھ سال سے ظلم و ستم کا نشانہ بننے والی جماعت, ہر طرف سے تان و تشنی, اپنوں کی طرف سے شکوے شکایات, بیگانوں کی طرف سے ظلم و جبر کے پہاڑوں کو برداشت کرنے کے باوجود
آج بھی میدان میں ڈٹی ہوئی نظر آتی ہے اور آج بھی اپنے شعار، اپنے نعرے، اپنے موقف، اپنے پروگرام اور مشن کا برملا اظہار کرتی ہوئی تمہیں گلی کوچوں چوکوں چراہوں میں نظر آئے گی۔ کوئی ہے ماہ کرار جو ہم سے ہمارا موقف چھین سکا ہو، ہم سے ہمارا نعرہ چھین سکا ہو، ہم سے ہمارا راستہ کاٹ سکا ہو؟ مفادات کے بندے ہوتے، شہرت کے بھوکے ہوتے، سیاسی اقتدار کے خواہ ہوتے تو شاید آج اپنا نام و نشان بھی کھو بیٹھے ہوتے۔ اپنی خود سنائی نہیں ہے، لیکن ہے ایک حقیقت، ذالک فضل اللہ یوتی من یشاء۔ اس گئے گزرے دور میں پروردگار عالم نے اپنے کرم اور اپنے فضل کے ساتھ یہ توفیق اور سعادت عطا فرمائی کہ ہم اپنے مکان کی اینٹوں پہ نہیں لڑتے، ہم اپنے کھالے پنوں پر نہیں لڑتے، ہم دکانداری اور تجارت کے مفادات کے لیے نہیں لڑتے، ہم قوم قبیلے اور زبان کے لیے نہیں لڑتے۔ آج اگر کوئی شخص قبیلے زبان اور سیاست کے لیے لڑتا ہے اسے تم واہ واہ کہتے ہو، آج زمین کے مرلے کے لیے لڑتا ہے اسے غیرت مند کہتے ہو، ماں بہن کی عزت کے لیے لڑتا ہے اسے شباش دیتے ہو۔ میں کیا چاہتا ہوں، ہماری جان اتنی بے قیمتی نہیں ہے، ہماری جان اتنی فضول جان نہیں ہے جو چند مرلوں کے لیے نکل جائے، جو چند انسانوں کی عزت کے لیے تباہ ہو جائے، جو دنیاوی مفادات کی پیش چک جائے۔ میرے آگے کارکن کی جان اتنی قیمتی جان ہے، اس کے خون کے قطرے اتنی بیان جو رکھتے ہیں، یہ جب بھی گریں گے صحابہ کی عزت کے لیے گریں گے۔
شہید کی جو موت ہے
قوم کی حیات ہے،
شہید کی جو موت ہے
قوم کی حیات ہے،
کا تیرا حکم پر
جان بھی قربان ہے،
کا تیرا حکم پر
جان بھی قربان ہے۔
مبارکوں نے جو مرلوں پہ جان دیتے ہیں انہیں مرلے مبارک ہیں، جو دکانوں پہ جان دیتے ہیں انہیں دکانیں مبارک ہیں، جو پیسوں پہ جان دیتے ہیں انہیں پیسے مبارک، جو کرسی پہ جان دیتے ہیں انہیں کرسی مبارک، جو صحابہ پہ جان دیتے ہیں انہیں صحابہ مبارک۔ تیری جدی پسند میری جدا پسند، تجھے خودی پسند مجھے خدا پسند۔ اپنی اپنی پسند کی بات ہے، دہشت گرد تخریب کار فرقہ پرست یہ القاب دینا آسان ہے اور ہزار مرتبہ دو تمہارے ان القاب دینے سے کون سا راستہ چھوڑ جائیں گے۔ تم اپنے اقتدار کی نیا کو بچانے کے لیے کسی کو زہر دے کے مروا دو، کسی کو سازش کی بھیڑ چڑھا دو، کسی کے خواب تروب کو کروڑوں روپے دے کر قتل کی سازش کروا دو، تم ڈوبتی ہوئی نیا کو سہارا دینے کے لیے دنیا بھر کے پاپڑ پھیل لو اور اپنے مخالفین سے سیاسی انتقام کے ساتھ جو چاہ کرتے چلے جاؤ، تمہارے لیے ہر چیز جیسے میں پیغمبر کے صحابہ کے دشمنوں سے نبردار نہ کر، میں ماں کے ماں کی عزت و آبرو پر دبا لگانے والے انسانوں کے ہاتھ کاٹنے کے لیے اگر میدان جا کر جان دیتا ہوں، تیری نظر میں ہو جو ہو میری نظر میں عبادت ہے، اہم سعادت ہے۔ میرے بھائیوں، ناموس صحابہ بل کانفرنس کے عنوان سے میں اپنی معروضات کو پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ بل جن کے تقدس، شرافت اور عظمت کے تحفظ کے لیے پیش کیا گیا ہے، ان شخصیات کی اسلام کی نظر میں ویلیو کیا ہے، ان شخصیات کی قرآن و سنت کی روشنی میں حیثیت کیا ہے؟ میرے اور آپ کے نزدیک ان شخصیات کا مرتبہ اور مقام کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ دیکھنے کو تو لوگ کہتے ہیں جی اللہ کی توحید کے منکر کو تو کافر کہا جاتا ہے، نبی کی ختم نبوت کے منکر کو بھی کافر کہا جاتا ہے، قرآن کے منکر کو بھی کافر کہا جاتا ہے، قبلہ کا رخ چھوڑ کر کوئی اور قبلہ بنانے والے کو بھی کافر کہا جاتا ہے۔ جب ایک گروہ یہ نعرہ لگاتے ہیں ہم رب رسول قبلہ قرآن کو مانتے ہیں، تو جی صحابہ کی بات ہے، اگر کسی کو نہ مانا تو کیا فرق ہوا؟ صحابہ تو حضور کے غلام ہیں، غلطیاں بھی ہوتی تھی، کوتاہیاں بھی ہوتی تھی، کمیاں بھی ہوتی تھی، ایک انداز یہ ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان، انسان ہونے کے ناطے انسان کی انسان پہ تنقید ہو سکتی ہے، اور ایک انداز یہ وہ بادشاہ اگر کوئی صحابہ کے بارے میں بکواس کرے گا تو آپ کو تیش میں آنے کی ضرورت نہیں، اپنی زبان خراب کرتا ہے، آخرت میں خود جواب دے دے گا، چاند پہ تھوکنے سے اپنا منہ خراب کرتا ہے، چاند کو کچھ نہیں ہوتا، آپ آرام سے بیٹھے۔ ایک تیسرا طبقہ ہے، اس کا نعرہ جڑا جتھے لگیا انہوں لگیا رہن دو، یہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، سب ٹھیک ہے۔ یہ تین طرح کے عنوان عام طور پر اس وقت سامنے آتے ہیں جب ہم صحابہ کرام کے مسئلے پر اپنی غیرت اور حمیت کی ایک جھلک پیش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات، صحابہ کرام کی شخصیت، صحابہ کرام کا مقام، صحابہ کرام کی عظمت عام میرے اور آپ جیسے انسانوں جیسی نہیں ہے، بے شک انسان ہونے کے ناطے وہ سب انسان ہیں، وہ سب اولاد آدم ہیں، لیکن انسان ہونے کے ناطے آپ اور نواز شریف بھی انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے ایک سپاہی اور آئی جی بھی انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے غریب اور امیر بھی انسان ہے، کچھ فرق مراتب ہوتا ہے، کچھ آپس میں بلندیوں اور پستیوں کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ آپس میں تفاوت ہوتا ہے، کچھ آپس میں فرق ہوتا ہے، انسان ہونے کے ناطے آدم سے لے کر قیامت تک کے آخری انسان کے لوگ سب برابر ہیں، لیکن انسانوں میں سے کچھ ایسے انسان بھی تمہیں نظر آئیں گے جن کے سروں پر اپنے نبوت کا تاج سجایا ہے، اور اس نبوت کے بعد کچھ ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ نبوت کے نبوت سے نکلے، ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی، جس رب کی نگاہ نے ساری کائنات سے مجھے چنا ہے اس رب نے میرے لیے میری جماعت کو چنا ہے۔
نعرہ تکبیر، امت صحابہ
زندہ باد،
امت صحابہ
زندہ باد۔
جس طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا انتخاب ہے، رب انہیں چن لیتا ہے کہ میری وحی کے محور، میری وحی کے امین اور اپنی امتوں کے مقتدا اور پیشوا، امام اور رسول یہ ہیں، اور پھر رب انہیں معصوم بناتا ہے تاکہ مقتدا اور پیشوا کی اقتدا کرنے والے اور پیچھے لگنے والے یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں تو برائیوں سے ہٹاتا ہے، خود برائیوں میں مبتلا نظر آتا ہے، اپنے رسولوں کو معصوم بناتا ہے۔ اسی طرح پروردگار عالم نے صحابہ کا انتخاب کیا اور انہیں محفوظ بنایا، اور انہیں جس دن سے کوئی شخص سابقہ زندگی چھوڑ کر، آپ لوگ تھک چکے ہیں اور میری طرف سے سنیے، میری طرف سے اجازت ہے ہر اس شخص کو جو تھک جائے پیشاب جائے وہ جا سکتا ہے،
کیونکہ ہم دھکے سے تقریر سنایا نہیں کرتے. جا سکتے ہیں ہم وہ نہیں ہیں کہ زبردستی بٹھائیں گے, لیکن جو بیٹھے وہ توجہ رکھیں. صحابہ کرام اللہ کا انتخاب ہے. ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک آپ کا انتخاب اور الیکشن بھی ہوتا ہے. کونسلر آپ کا انتخاب ہے, ایم پی اے آپ کا انتخاب ہے, ایم این اے آپ کا انتخاب ہے. آپ کا منتخب کیا ہوا شخص اگر جھک جائے, اگر بک جائے, اگر پھر جائے تو پوری قوم کی عزت, پوری قوم کی عظمت, پوری قوم کے مقام پہ آ جاتی ہے اور پوری قوم سے کہا جائے گا کہ تم نے یہ کیا کیا, تو پوری قوم مل کر کہے گی, پورے ووٹر سپورٹر مل کر کہیں گے یار غلطی ہو گئی. کیا ہوا؟ غلطی ہو گئی, غلط آدمی چن بیٹھے. ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ ایسا بزدل ہوگا, ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ کیسا بکاؤ مال ہوگا, ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ وعدے اسے انحراف کر لے گا. غلطی کیوں کی, کیوں غلطی ہوئی؟ جواب دیتے ہیں کہ ہم عالم الغیب, ہم دل کے بھید, ہم کل کے حالات سے باخبر, تو اس لیے ہم سے غلطی. آپ کا انتخاب غلط نکل آئے, آپ کا ایم این اے ایم پی اے کونسلر آپ کے معیار پر پورا نہ اترے, آپ کی ترجمانی کا حق ادا نہ کرے, ہاتھ ملتے ہیں تو پھر افسوس ملتے ہوئے کہتے ہیں بڑی نادانی ہو گئی, بڑی غلطی ہو گئی, اور ہوئی اس لیے ہم آنے والے کل کے علم سے بے خبر تھے, ہم اس کی نیت سے ناواقف تھے, ہم نہیں جانتے تھے کل یہ کیا دن گزرے گا. آپ سے غلطی اس لیے ہوئی کہ آپ آنے والے کل سے لا علم تھے. ایک آپ کا انتخاب ہے, صحابہ رب کا انتخاب ہے. کوئی کہتے ہیں کہ پیغمبر کے صحابہ پھر گئے تھے, کوئی کہتے ہیں نبی کے ہاتھ پہ بیعت کر کے بدل گئے تھے, کوئی کہتے ہیں پیغمبر کے صحابہ سارا اسلام کو چھوڑ گئے تھے. صحابہ پہ بات بعد میں آئے گی, رب پہ اعتراض پہلے آئے گا. رب پہ اعتراض کہ رب نے کیسے چنے, اللہ نے کیسے لوگ چن لیے بھائی جو نبی کی بیعت پہ پکے نہ رہے. رب نے کیسے لوگوں کا انتخاب کر لیا جو اپنے وعدے فراموش کر گئے. اور جب ہم رب سے کہیں گے اللہ تو نے بھی وہی کام کر لیا جو ہم نے کیا ہے, تو پروردگار فرمائے گا ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا سوچنا بھی کفر, ایسا کہنا بھی کفر. رب کے انتخاب میں غلطی نہیں ہو سکتی کہ وہ علیم بذات الصدور ہے, وہ علام الغیوب ہے, وہ جانتا ہے کل کیا ہونے والا ہے, وہ نیتوں سے واقف ہے. اس لیے رب کا انتخاب, ساری دنیا بدل سکتی ہے, رب کے انتخاب سے غلطی سرزد, رب کے انتخاب میں تبدیلی, رب کا انتخاب اپنے معیار سے آگے پیچھے. تو یہ بات پہلی ذہن میں رکھیں کہ صحابہ رب کا انتخاب ہے, صحابہ رب کا انتخاب ہے. اگر صحابہ کرام کے لیے اتنی سی بات کر لی جائے تو یہی کافی ہے. صحابہ کرام پر اعتراض کرنے والا کتنے بڑے بڑے ثبوت لے کر, دلائل لے کر, واقعات لے کر اسٹیج پہ مناظر کی حیثیت سے آئے, فلاں صحابی نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, فلاں سے یہ ہوا, فلاں سے یہ ہوا, یہ گواہ موجود ہیں, یہ کتابیں موجود ہیں, یہ روایات موجود ہیں, یہ مورخ موجود ہیں, تو ایک جواب اس کے لیے کافی ہوگا کہ تیری سب باتیں غلط ہیں, صحابہ رب کا انتخاب ہے. شہادت غلط ہو سکتی ہے, روایت غلط ہو سکتی ہے, مورخ کی سوچ غلط ہو کر قلم غلط لکھ سکتا ہے, رب کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا, رب کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا. لیکن بات صرف یہی پہ نہیں رکی,
رب نے بھی صرف انتخاب کر کے صحابہ کو چھوڑ نہیں دیا بلکہ انہیں آگاہ کیا کہ عزت کے چار چاند تو تمہیں لگا دیے ہیں، صحبت پیغمبر سے فیض یاب تو تمہیں کر دیا ہے، پیغمبر کے دامن سے وابستہ ہونے کا شرف تمہیں عطا کر دیا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ پیغمبر کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد آسانی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے، پیغمبر کی صحبت سے فیض یاب ہونے کے بعد تم کامیابی کے مدارج چڑھتے چلے جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تمہارے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، نہیں میں رب کہنا چاہتا ہوں، اولئک الذین ابدار اللہ قلوبهم، میں رب تمہاری آزمائش کروں گا، میں تمہارا امتحان لے کے چھوڑوں گا، میں تمہیں آزمائش کر کے چھوڑوں گا، مستم الباس والذرا والزلزلو، میں تمہیں کبھی جھنجھار کر دیکھوں گا، کبھی مصیبت بیچ کر دیکھوں گا، کبھی تاش کی بستیوں میں پتھروں کی بارش کر کے دیکھوں گا، کبھی شب ابھی تارم میں تمہارے پستالوں کے دودھ پیتے بچوں کو شہادت کی موت سلا کر دیکھوں گا، کبھی تمہارے منہ میں روٹی کی بجائے پتوں کو ڈال کر دیکھوں گا، کبھی تمہیں تپتے انگاروں پہ لٹا کے دیکھوں گا، کبھی تختہ دار پہ چڑھا کے دیکھوں گا، کبھی مکہ جیسی متبرک زمین تم سے چھڑوا کر دیکھوں گا، کبھی ہجرت کے انداز تم سے اپلوا کے دیکھوں گا، کبھی تمہاری آنکھیں اپنے راستے میں نکلوا کے دیکھوں گا، کبھی مکہ کے چراہوں میں ٹکڑے کروا کے دیکھوں گا، اس کے بعد اعلان کروں گا تم کیا ہو۔ پھر اس کے بعد سنیے ذرا توجہ سے، صرف انتخاب نہیں، بتا دیا کہ مصیبت آئے گی، مصیبت
آئے گی،
ام حسب تم ان تدخل الجنہ، پیغمبر کی جماعت کیا تم یہ گمان کر بیٹھو بس دامن مصطفیٰ پکڑا اور جنت میں چلے گئے؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، وزلزلو، تمہیں ہلا کے رکھ دیا جائے گا، جیسا کہ سابقہ امتوں کے ساتھ ہوا، اور پھر یہ دور پیغمبر اقدس کی زندگی میں صحابہ کرام پہ گزرے، گزرے یا نہیں گزرے، مصیبت آئی، پریشانی آئی، گھر بار چھوٹے، بچے نیزوں کی انیوں پہ چڑھائے گئے، ماں اپنے بیٹوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتی رہی، باپ اپنی اولاد کو آنکھوں کے سامنے بلکتے دیکھتے رہے، لیکن دنیا بھر کے مظالم صحابہ کرام سہ گئے، سامنے پیغمبر چھوڑنے کے لیے کوئی ایک بھی تیار نہ ہوا، تو رب نے اعلان کر دیے، یہی وہ جماعت ہے جن کے دلوں کا امتحان میں لے چکا ہوں، جب رب نے امتحان لیے ہے تو رزلٹ کا اعلان کرتے ہوئے کہا اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، اولئک حزب اللہ، یہ پکے مومن ہیں، یہ رشد و ہدایت کے منارے ہیں، یہ کامیاب ہو جانے والے ہیں، اور یہ اللہ کا لشکر ہے، یہ اللہ کا
لشکر۔
تو دو باتیں ہو گئیں، صحابہ پہلے اللہ کا انتخاب، اس کے بعد آزمائشوں سے گزر کر رب کا امتحان ہو جانے کے بعد اللہ کی طرف سے رزلٹ، مومنون حق کا مومن ہے، مومنون مومن ہے، صرف یہ نہیں پکے مومن ہے، پکے کس نے کہا، کس نے کہا، دلوں کے بھیدوں سے آگاہ ہونے والے نے کہا، آنے والے کل سے واقف نے کہا، قیامت تک جو حالات پیش آنے ہیں ان کی جزیات کو تفصیلات کے ساتھ جاننے والے نے کہا، کس نے کہا کہ جس کی نظر ہمیشہ دلوں پر ہوتی ہے، ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولكن اللہ ينظر الى قلوبكم واعمالكم، اعمال اور قلوب کو جانچنے پرکھنے والے نے کہا، هم المؤمنون حقا، صحابہ پکے مومن ہیں، صحابہ رشد و ہدایت کے منارے ہیں، صحابہ کامیاب ہونے والے ہیں، فائزون ہیں، اولئک حزب اللہ، اللہ کا لشکر ہے۔ صرف یہی کہہ دیا جاتا تو صحابہ کے لیے حرف آخر تھا، صحابہ کے لیے حرف آخر تھا۔ جنہیں رب مومن کہے، کوئی شخص ان کے ایمان کا انکار کرے، میں اس ایمان کے انکار کرنے والے کو صحابہ کا دشمن سمجھ کر معاف نہیں کر سکتا۔ یہ صرف صحابہ کا دشمن نہیں، رب کے فرمان کا منکر ہے، رب کے لیکن اللہ نے ایک بات اور آگے بڑھائی کہ کوئی کہہ سکتا ہے، اور جیسا کہ لکھا، کہنے لگے جی حضور کے زمانے میں تو مومن تھے، حضور کے زمانے میں تو مومن بات تو بعد کی ہے، حضور کے جانے کے بعد ہماری بات ہے، حضور کے زمانے میں مومن تھے۔ اللہ نے فرمایا مومنون حقا، تو ٹھیک فرمایا، اللہ نے فرمایا رشد و ہدایت پر ہیں، تو ٹھیک فرمایا، حضور کے زمانے میں ہم بھی مانتے ہیں، یہ بھی کوئی کوئی کہتا ہے، لیکن کہتے ہیں جی بات بعد کی ہے، بات اور اللہ بھی جانتے تھے کہ ایسے خناس پیدا ہوں گے، اللہ کو بھی معلوم تھا ایسے عذرے لنگ پیش کرنے والے بیوقوف تبرائی غالی لوگ پیدا ہوں گے۔ تو پروردگار عالم نے اس سے بڑھ کر فرمایا رضی اللہ عنہم و رضوا، رضی اللہ عنہم و، رب ان سے راضی ہو چکا اور یہ رب سے راضی ہیں، میں ان سے راضی ہوں۔ تو کہنے والوں نے کہا اس وقت راضی تھا، اس وقت اللہ نے فرمایا اب بھی کوئی عذر رہ گیا تو سنو، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، میں نے ان کے لیے وہ جنت جس کے نیچے نہریں جاری ہے تیار کر چھوڑی ہے، تیار جنت ان کے نام الات کر چھوڑی ہے، جنت ان کے نام الات۔ اور جنت کب ملے گی؟ موت کے بعد۔ جنت کب ملے گی؟
موت کے بعد،
قیامت کے بعد، موت کے بعد۔ تو جنت کا اعلان کر کے، رضا کا اعلان کر کے، ان کے ایمان کی گواہی دے کر، انہیں اپنے لشکر قرار دے کر، اور انتخاب کر کے پیغمبر کی صحبت میں بٹھا کر، ان کی آزمائش اور امتحان کر کے رزلٹ بیان کرنے کے بعد، اب بتلاؤ کوئی تھوڑی بہت کسر باقی رہ گئی؟ کوئی گنجائش، کوئی کمی؟ وقت کی قلت کے باعث میں نے بڑا ہی مختصر طور پر اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھا کہ صحابہ کا مقام کیا ہے، اللہ کا انتخاب ہے، انتخاب کے بعد اللہ کے طرف سے آنے والی آزمائشوں میں کامیاب ہونے والے ہیں، پھر اللہ کے رزلٹ کے طور پر اعلان کیے جانے میں کامیاب ہونے والے ہیں، دنیا میں رب کی رضا کا اعلان اور مژدہ سننے والے ہیں، آخرت میں جن کے لیے جنت تیار ہو چکی ہے یہ وہی زمین پہ پھرنے والے ہیں۔ اب کوئی گنجائش باقی؟ اب کوئی گنجائش باقی؟ قرآن پاک نے صحابہ کرام کا تذکرہ 750 مقام پر کیا، کتنے مقام پر؟
750،
کتنے مقام پر؟
750۔
کوئی شخص قرآن کی کسی ایک آیت کا انکار کرے تو مسلمان
نہیں،
جو 750 آیات کا انکار کرے وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ ہم نے اسی عنوان پر ناموس صحابہ اہل بیت بن اسمبلی میں پیش کیا کہ اصحاب رسول کا تقدس، اصحاب رسول کی شرافت دو لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ایک رخ تو وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اب دوسرا رخ سنیے۔ ٹھیک ہے اللہ وحدہ لا شریک ہیں اور اس کی وحدانیت پہ ایمان لانا ضروری، حضور خاتم النبیین ہیں، آپ کی ختم نبوت کو تسلیم کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم، سو گیا۔ قرآن آخری لا ریب کتاب ہے، اس کے ایک ایک حرف کو ماننا ہر مسلمان پہ لازم ہے۔ قیامت کا عقیدہ رکھنا، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا عقیدہ رکھنا ہر ایک پہ لازم ہے۔ لیکن ان ساری باتوں کی طرف ذرا اب دوبارہ توجہ ڈالیے، صحابہ کرام کو ایک لمحہ کے لیے جدا کر دیجیے، ایک لمحہ کے لیے صحابہ کرام کو ایک طرف کیجیے، ایک طرف کرنے کے بعد اب میرا سوال آپ سے یہ ہے اور پوری دنیا آسیہ سے ہے، صحابہ کو ایک طرف کیجیے، ذرا مجھے قرآن کی صورت پیش کر کے دکھائیے، قرآن لائیے، قرآن، وہ قرآن جو 30 پاروں پر مشتمل ہے، وہ قوم جو رشد و ہدایت کی، وہ قرآن جو رشد و ہدایت کی ضمانت بن کر آیا ہے، جو آج 2 گتوں اور 30 پاروں کے صورت میں کاغذ کے اوپر نقل کیا ہوا ہمارے درمیان میں ہے، بغیر صحابہ کے لے کر آؤ، بغیر صحابہ کے، کون تھے جنہوں نے قرآن کو جمع کیا، کون تھے جن کے زمانے میں قرآن کی تدوین ہوئی، کون تھے جن کے زمانے میں قرآن کا کتابت کیا گیا، کون تھے جنہوں نے قرآن کی املا کروائی، کون ہے جس کے دور میں قرآن ان گتوں کی صورت میں، کتاب کی صورت میں امت کے سامنے آیا ہے، تم دور لکھ لو، تم پیغمبر کے زمانے میں قرآن کی یہ صورت پیش نہیں کر سکتے ہو، قرآن تمہیں کتابی صورت میں اگر ملے گا تو صدیق و فاروق عثمان کے دور میں ملے گا، میرے بھائیوں، قرآن پاک کو ماننے والا مجبور ہے کہ صحابہ کو مانے، مجبور ہے کہ صحابہ کو، صحابہ کے بغیر قرآن سمجھ میں، صحابہ کے بغیر قرآن ہاتھوں میں نہیں آتا، سمجھ میں تو بات کی بات، صحابہ کے بغیر قرآن کا وجود ثابت نہیں، اور پھر بعض لوگ، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، اچھے بھاسے نیک پاسا ہوتے ہیں، کہتے ہیں صحابہ کے مسئلے کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہو، صوفی صاحب صحابہ کے مسئلے کو اہمیت کیسے نہ دیں، میں تجھی سے سوال کرتا ہوں، تو اپنا وضو بغیر صحابہ کے ثابت کر دے، تو اپنا وضو بغیر صحابہ کے ثابت کر دے، غسل بغیر صحابہ کے ثابت کر دے، عشاء کی 4 فرائض اور مغرب کی 3 فرائض، فجر کی 2 رکھتے، بلکہ رکھتے تو دور کی بات ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ بغیر صحابہ کے ثابت کر، بڑے بڑے مشیروں نے، وزیروں نے، کس نے دیکھا پیغمبر کو وضو کرتے، کس نے دیکھا غسل کرتے، کس نے دیکھا نمازیں پڑھتے، کس نے دیکھا قیام کرتے، کس نے دیکھا رکوع کرتے، کس نے دیکھا تہجد کرتے، پیغمبر کی صبح سے لے کر شام کی زندگی، شام سے لے کر صبح کی زندگی، اور جلوت ہو یا خلوت ہو، دن ہو یا رات ہو، سفر ہو یا حضر ہو، گھر کی ہو یا باہر کی ہو، یہ دیکھنے والے تو صحابہ ہیں، یہ دیکھنے والے، ہٹا دو صحابہ کو، کوئی ایک سنت سامنے لاؤ، کوئی ایک سنت، پورا قرآن تو دور کی بات ہے، قرآن کی کوئی ایک آیت سامنے لاؤ، کوئی ایک آیت کہ یہ قرآن کی آیت ہے بغیر صحابہ کے ہمیں ملی ہے، بغیر صحابہ کے ہمیں، قرآن صحابہ کے بغیر سمجھ میں، سمجھ میں تو کیا ہاتھوں میں بھی، کتابی صورت میں بھی، نماز صحابہ کے بغیر ثابت، وضو صحابہ کے بغیر ثابت، اور پھر توحید کا مسئلہ بھی صحابہ کے بغیر، کس نے بتلایا کہ پیغمبر عرب کی وادیوں میں توحید کے ترانے ایسے گاتا تھا، کس نے بتلایا کہ طائف کی بستیوں میں پیغمبر کا چہرہ لہو لہان ہوا، پیغمبر اسلام کی پوری زندگی کی کیفیات، ایک ایک لحظہ کی خبر، ایک ایک ساتھ کا منظر تیرے سامنے اگر کسی نے کھلی کتاب کی طرح نقشہ بنا کے پیش کیا ہے، وہ سوائے صحابہ کے کوئی اور ہے تو پیش کر، بغیر صحابہ کے نہ توحید سمجھ میں آ سکتی ہے، نہ قرآن سامنے آ سکتا ہے، نہ نماز روزہ حج زکات وضو غسل کے مسئلے سمجھ میں آ سکتے ہیں، تو میں کہنا چاہوں گا، اور میں بالکل اس بات پر الحمدللہ ذمہ داری سے کہنا چاہوں گا، صحابہ ہے تو سب کچھ ہے، صحابہ نہیں تو کچھ نہیں،
کافر کافر،
شیعہ کافر
جو ناپاک ہے
وہ بھی کافر.
آج اگر ایک نماز کا انکار کیا جاتا کہ نماز فرض نہیں ہم نماز نہیں پڑھتے تو کون ہوتا؟
کافر.
اگر کوئی شخص یہ کہتا روزہ فرض نہیں ہم روزہ نہیں رکھتے تو کون ہوتا؟ ایک چیز کا منکر ہوتا حالانکہ روزہ باقی رہتا, قرآن باقی رہتا, توحید باقی رہتی, ختم نبوت باقی رہتی, قبلہ باقی رہتا, نماز باقی رہتی, روزے باقی رہتے, ہر چیز باقی رہتی, ایک چیز کے انکار سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے, ایک چیز کے انکار سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. اور صحابہ کو چھوڑو تو ہر چیز سے انکار لازم آتا ہے. بغیر صحابہ کرام کے اس بات پہ آپ جتنا غور کریں گے جتنا غور کریں گے, اس کو میں آپ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں غور کرنا, کہ پورے دین اسلام میں کوئی ایسی چیز ہے کہ صحابہ کے بغیر آپ کے پاس پہنچ جائے؟
نہیں.
کوئی, میں اس میں تفصیل میں نہیں جاتا, آپ سوچ لینا. کبھی آپ کے ذہن میں کوئی بات آ جائے کہ فلاں چیز ایسی ہے جی کہ وہ بغیر صحابہ کے بھی ہم تک آ سکتی ہے, تو لے آنا. اور میرا چیلنج ہے رب اور رسول کی طرف سے اسلام شریعت اور دین کے عنوان پر آپ کو اربوں کھربوں چیزیں ملیں گی تو صحابہ کے واسطے سے ایک بھی چیز نہیں ملے گی, تو نہیں ملے گی صحابہ کے جو واسطے سے نہ ہوگی. جہاں صحابہ ہیں سب کچھ ہیں, جہاں صحابہ نہیں, جہاں صحابہ نہیں. اور بڑی عجیب بات ہے, کہا جاتا ہے جی ہم قرآن کو تو مانتے ہیں, ہم رب کو تو مانتے ہیں, رسول کو تو مانتے ہیں, قبلے کو تو مانتے ہیں, کیا ہوا اگر ہم صحابہ کو نہیں مانتے؟ کیا ہوا اگر ہم تم صحابہ کو نہیں مانتے تو تم نے قبلے کو کیسے مان لیا؟ صحابہ کو نہیں مانتے تو قرآن کو کیسے مان لیا؟ صحابہ کو نہیں مانتے ہو حدیث کو کیسے مان لیا؟ صحابہ کو نہیں مانتے ہو نماز روزے کو کیسے مان لیا؟ یہ میں تھے صحابہ کی حیثیت اور مقام کو یہودیت سمجھتی تھی, اسلام کا دشمن اس حیثیت اور مقام کا ادراک کر چکا تھا. اس نے کہا کلمہ بھی پڑھو, نماز بھی پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, زکاۃ دو, سب کچھ کرتے چلو, ایک بات کہہ دو کہ صحابہ کو نہیں مانتے. یہودیت جانتی تھی کہ صحابہ کا جو بھی دامن چھوڑے گا وہ نماز پڑھ کے بھی مومن نہیں ہوگا, روزہ رکھ کے بھی مومن نہیں ہوگا, قرآن پڑھ کے بھی مومن نہیں ہوگا اور تواب کر کے بھی مومن نہیں ہوگا. یہودیت اس بات کو جانتی تھی کہ ہم نے لوگوں کو اسلام کے گلشن سے نکالنا ہے, ہم نے لوگوں کو اسلام سے بے بہرا کرنا ہے, ہم نے دامن نبوت سے وابستہ ہونے والے صحابہ اکرام سے جو عشق اور محبت رکھتے ہیں انہیں ان سے الگ کرنا ہے, ہم شاہراہ اسلام پر چلنے والے مسلمانوں پہ سب خون مار کر ان کی دولت ایمان کو لوٹنا ہے. تو یہودیت نے کہا اگر ہم کہیں او مسلمانوں نماز نہ پڑھو تم پھر بھی مسلمان ہوگے, لوگ کہیں گے بڑے بیوقوف ہیں, بغیر نماز کے مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم کہیں او مسلمانوں روزے نہ رکھو تم پھر بھی مسلمان ہو, لوگ نہیں مانیں گے. لیکن اگر ہم کہہ دیں بھائی سب کچھ کرو صحابہ کو نہ مانو, یہ بات آسانی سے پچ جائے گی, آسانی سے مسلمان بعض لوگ اس بات کو قبول کر لیں گے اور حقیقت یہ ہوگی کہ جو صحابہ سے چھوٹا وہ سب سے چھوٹا, جو صحابہ سے گیا وہ سب سے گیا, جس نے صحابہ چھوڑے اس نے پورا دین چھوڑا. یہ کیفیت اور صحابہ کی یہ حیثیت یہودیت سمجھتی تھی اور اسی لیے اس نے پوری کوشش کی کہ جی نماز روزہ کرتے رہو لیکن صحابہ کو چھوڑ دو. اور میرے بھائیوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جن کے بارے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ کا انتخاب آزمائش کے بعد پھر اللہ کی طرف سے رزلٹ, پھر رب کی رضا کا اعلان, پھر جنت کے تیار کر دینے کی خوشخبری, پھر ہر چیز صحابہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے. اس کے بعد اب اگر کوئی شخص اس بات کو کہے کہ میں صحابہ کو نہیں مانتا تو اس شخص کے لیے کافر کا نعرہ لگانا ہر مسلمان پہ لازم فرض ہو جاتا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ مسئلہ اتنا پیچیدہ ہو یا یہ مسئلہ اتنا باریک مسئلہ ہو جو عام انسان کی سمجھ میں نہ آئے. یہ مسئلہ اتنے واضح ہو چکا ہے اور اس مسئلے کو اتنے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے. اصحاب رسول میں سے کسی ایک پیغمبر کے چابی پر, کسی ایک شخصیت پر, کسی ایک جماعت ایک طبقے پر کوئی شخص بات کے برابر بھی کوئی آپ لگاتے, کوئی طاقت لگاتے, کسی انداز میں تبرہ بازی کا بنا جرم کرتے, دنیا کے ایک ایک مسلمان پہ نظم فرض رہتے ہیں کہ وہ برملا اس کے کفر کا اعلان کر چھوڑے.
کافر 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 سنیوں کا وزیر اعظم,
اور الحمدللہ
اسے جرت دے دے
یا مولا,
اسے جرت دے دے
یا مولا,
اسے ہمت دے دے
یا مولا,
اسے جرت دے دے
یا مولا,
اسے ہمت دے دے
یا مولا.
ہم نے اسمبلی میں جو بل نامہ اسے صحابہ پیش کیا, آج تک کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ سامنے آ کر علمی طور پر اس کی مخالفت کر سکے. بیانوں میں کہہ رہے ہیں, کتابیں چھاپ رہے ہیں, یہ صحابہ دے گستاخ کی سزا, سزائے موت نہیں ہے, قرآن و حدیث سے سزائے موت ثابت نہیں ہے. اور مجھے بڑا دکھ ہوا, کچھ اپنے لوگ بھی ان کی بولیاں بولنے لگ گئے, اپنے لوگ بھی ان کی بولیاں. میں ایک آسان سی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں, آسان سی بات, کوئی دنیا کا مفتی, کوئی بڑے سے بڑا عالم آپ کی اس بات کو سننے کے بعد انکار کر دے, آپ میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں. اسے کہیے کہ اس بل میں ہم نے تین سکے رکھی ہیں. کتنی سکے رکھی ہیں؟ جو صحابہ کرام کی بے ادبی کرے, مومن مانے, جنتی مانے, اعلی مقام مانے, لیکن پھر بے ادبی کر بیٹھے پیغمبر کے ارشاد کے مطابق, اس کی سزا دور رہی, اس کی سزا یا تعزیراً اس کی سزا 10 سال. جو ایمان مانتا ہے, عظمت کو سلام کرتا ہے, لیکن جان بوجھ کر کوئی الزام لگاتا ہے, کوئی بہتان تھوپتا ہے یا کسی اور انداز میں گستاخی کرتا ہے, تعزیراً اس کی سزا عمر قید, اس کی سزا. اور جو بے ایمان صحابہ کرام کی تکفیر کرتا ہے, صحابہ کرام کی, یعنی صحابہ کرام کو کافر کہتا ہے, معاذ اللہ صحابہ کرام کو مرتد کہتا ہے, یہ مسئلہ تو آپ نے بڑا سنا ہوگا کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہے وہ خود یہ فتویٰ تو ہمارے وزیر اعظم نے بھی دیا کئی مرتبہ, کہتے ہیں مسلمان کو کافر کہنے سے تو آدمی خود کافر ہو جاتا ہے, آدمی خود. ہم نے کہا صحابہ سے بڑا مسلمان کون ہے بھائی؟ صحابہ سے بڑا مومن, کہ قرآن نے کہا ہم المؤمنون حقا, جنہیں قرآن نے مومن کہا, جو ان کو کافر کہے وہ مسلمان ہے, وہ مسلمان. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کو اٹھا کر پڑھ لیجئے, بڑے ابن تیمیہ کو پڑھ لیجئے, امام مالک کو پڑھ لیجئے, بس کے تمام اپنے اپنے زمانے کے ائمہ کرام مفتیان اعظم کو پڑھ دیکھیے, ہر دور میں یہ فتویٰ دیا گیا ہے. جو پیغمبر کے صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں اور بالخصوص حضرات شیخ صدیق و فاروق کو گالی دیتے, وہ شخص صرف دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے بلکہ وہ مرتد ہے اور اس کی سزا قتل ہے. اس کی سزا, اگر کسی نے کتاب پڑھنا ہو, مولانا منظور احمد نعمانی مدظ الہلالی نے 250 صفحات پر مبنی علماء کا متفقہ فیصلہ شائع کر دیا ہے, وہ شاہ ولی اللہ کا فتویٰ پڑھ لے, امام مالک کا فتویٰ پڑھ لے, ابن تیمیہ کا فتویٰ پڑھ لے, قدیم و جدید مفتیوں کا فتویٰ پڑھ لے کہ صحابہ کی تکفیر کرنے والا بالاتفاق مرتد ہے اور مرتد کی سزا من ارتد فقتلہ ہو, اسلام کی روح سے اس کی سزا سوائے قتل کے کوئی دوسری نہیں ہے. سوائے قتل کے کوئی دوسری سزا؟ اور ہم نے بھی کہا جو صحابہ کی تکفیر کرے اس کی سزا، اس کی سزا موت. لوگ کہتے ہیں کہ اس سے آپ کو کیا ملے گا؟ میں کہتا ہوں یہ بل پاس تو ہو لینے دو، یہ بل پاس. آپ کو نہیں پتا کہ یہ زد کہاں کہاں پڑ رہی ہے، شیعت کو پتہ ہے کہ مار کہاں کہاں پڑ رہی ہے. یہ شیعت دل ملا رہی ہے. ساجد نقوی کو سوتے اٹھتے بل بل کے خواب آ رہے ہیں، یہ بل اس کا دل ہلا رہا ہے. اس بل نے اس کی نیندیں حرام کر رکھی ہے. پوری دنیا شیعت میں ایک زلزلہ کی کیفیت پیدا ہوئی ہے کہ یہ بل جاگے ہے. وہ جانتے ہیں کہ جو زندہ ہے وہ تو تختہ دار پہ چلیں گے، لیکن جو مجتہد مر گئے، جو کلینی کی صورت میں، خمینی کی صورت میں، مجلسی کی صورت میں، تبرسی کی صورت میں، کمی کی صورت میں اور نقشی کی صورت میں، جو ملعون اس دنیا سے جا چکے ہیں، یہ بل ان پہ فتویٰ لگا کے مرتد تھے.
کافر کافر
شیعہ کافر
کافر کافر
شیعہ کافر.
ہمارا کام ہوگا، ہمارا صرف دیکھے. اب اگر ہم لعنت کریں، کافر کہیں، تو قانون حرکت میں آتا ہے. یہ پاکستان کا جو کمڑا قانون ہے، پاگل قانون، انگریز کا کالا قانون، لعنت کرے رب اس قانون پر اور بنانے والوں پر. ہم اس قانون کے پابند شبند کوئی نہیں. آپ کو پتا ہے ہم نے اسمبلی کا جس دن حلف اٹھایا تھا، کسی کو نہیں ہے تو وہ ٹیپ سن لے، اس میں تھا کہ میں حلف اٹھاتا ہوں میں پاکستان کے آئین کی پاسداری کروں گا. میں نے کہا میں حلف اٹھاتا ہوں میں اس آئین کی پاسداری کروں گا جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگا. میں تمہارے آئین کی پاسداری نہیں کرتا ہوں.
دنیا کا وزیر اعظم، دنیا کا وزیر اعظم.
اگر دو چار اتنا بھی ایم ایل اے بھیج دے رنگ بدل جائے.
تیری جرت کو،
اس لیے آپ سے
تیری جرت کو
حکمرانوں کو بھی دکھ یہی ہے. ہماری تقریروں سے نہیں ڈر لگتا ان کو، نہ ان کی شیعہ سے زیادہ محبت ہے. تکلیف یہ ہے کہ یہ تو ہماری بیڑیوں میں بٹے پڑ رہے ہیں، یہ راستے بند تو ہمارے لیے ہو رہے ہیں. اور یہ جو کیفیت وہ دیکھ رہے ہیں کہ رات کے سوا دو بج رہے ہیں. نواز شریف صاحب آپ تشریف لاتے تو قوم یہاں اتنی دیر بیٹھی جاتی؟ کوئی بھی نہیں بیٹھتا. کوئی اور آتا تو پٹواری بھی اٹھ کے چلے جاتے، سکولوں کے ٹیچر بھی اٹھ کے چلے جاتے، بینکوں کے افسر بھی اٹھ کر چلے جاتے کہ بس یار ہم کوئی تمہارے باندھے ہوئے تھوڑی ہیں، اور آپ کو ہم نے باندھے رکھا ہے، آپ کو کھانا کھلانے کا وعدہ کیا ہے، کوئی ہم نے آپ کو کرایہ دے کر واپس بھیج رہے ہیں، آپ کو کوئی اسپیشل کوئی پٹواری بلا کر لائے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے زمانے میں کیا ہوگا.
تیرے حکم پر،
اور میں کہنا چاہتا ہوں جو ہونا ہے وہ تو ہوگا، جو ہونا ہے وہ تو
ہوگا،
انہونی بات تو ہوگی، انہونی بات ہونے والی ہے. تم سمجھتے ہو کہ تم شاید ایک ملاقات میں صدر کو خوش کر آئے ہو، ادھر بھی میں جانتا ہوں اور ہمیں تم سے زیادہ معلوم ہے، صدر کوئی وہ بچہ نہیں ہے جو کھلونا لینے سے رو پڑا تھا اور دینے سے خوش ہو گیا ہے. کہ تم نے کہا ہم صدارت نہیں دیں گے تو وہ رو پڑا، تم نے کہا لے لو صدارت وہ خوش ہو گیا. بات صدارت کی نہیں ہے، بات وزارت کی ہے، بات وزارت عظمیٰ کی ہے. 105 ایم ایل اے استعفا لکھ کر صدر کی ٹیبل پہ رکھ چکے ہیں، ہمیں نواز شریف وزیر اعظم نہیں چاہیے.
دنیا کا وزیر اعظم،
دنیا
کا وزیر اعظم.
اور تم صدر کو کہتے ہو کہ ہم آپ کو آئندہ صدر بنا دیں گے. تو اپنی نبیڑ تین ہور نالتی ہو، تو گٹھڑی سنبھالتے نا چور نالتی، تو صدر کی فکر کرتا ہے. یہاں تیرے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے، ہمیں جناب نہیں چاہیے. اور اس لیے نہیں چاہیے کہ تمہیں شیعت کی حمایت کا حیضہ اور بھوت سوار ہوا ہوا ہے. کبھی گلگت میں جا کر کہتا ہے میں پھانسی چڑھا دوں گا. میں نے تمہیں بار بار کہا ہے اتنا شوق ہے اپنی پھانسی چڑھانے کا تو وہ تختہ دار اسمبلی کے دروازے پر بنا, اس کے پھندے پہ لکھ جو شیعہ کو کافر کہے گا یہ پھندا اس کے گلے میں فٹ کر دیا جائے گا. اسمبلی کے دروازے پر پھانسی گھاٹ بناؤ اور موت کے پھندے رکھ کیا دو, پھر ضرورت ہے اسمبلی میں چلے آؤ تیاری موجودگی میں پوری کبینہ سپیکر اسمبلی کی موجودگی میں اور پوری دنیا کے میڈیا کی موجودگی میں شیعہ کو کافر کہہ جاؤں گا اور ضرورت ہے تو پھانسی دے.
جنگلی کی تصویر مبارک, آزم تارک آزم تارک, جنگلی کی تصویر مبارک, جنگلی کی تصویر مبارک, جنگلی کی تصویر مبارک.
تو میں عرض کر رہا تھا شیعت کو پتا ہے کہ مار کہاں کہاں پڑ رہی ہے, یہ بل پاس ہونے کی دیر ہے اور الحمدللہ انشاءاللہ یہ ہوگا. اور جب سے حکومت کے ذہنوں میں اس بل کے بارے میں بدگمانی آئی کشتی بھی ڈولنے لگی. شاید یہی بل تمہاری موت کا پیغام ثابت ہوگا انشاءاللہ العظیم. تم صحابہ سے وفا نہیں کرو گے تو صحابہ کے ماننے والے تم سے وفا نہیں کریں گے. ہم نے پورے کارواں میں کہا وفا کرو گے وفا کریں گے, وفا کرو گے حیا کرو گے حیا کریں گے, اور گلے ملو گے گلے ملیں گے, کرم کرو گے کرم کریں گے, رحم کرو گے رحم کریں گے, ستم کرو گے ستم کریں گے, جفا کرو گے جفا کریں گے. ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے, جو تم کرو گے. اور آج بھی کہتا ہوں وفا کرو گے تو وفا کریں گے. اور وفا بھی پیغمبر کے صحابہ سے جنہوں نے نبی سے وفا, وفا کرو گے جنہوں نے نبی سے وفا کی تو ان کے نام پر بننے والے ملک میں تم سے وفا کریں گے. اور اگر جفا کرو گے صحابہ سے جن پہ ظالموں نے جفا کی تو پھر تمہارے لیے اس ملک میں کوئی جگہ نہیں, کوئی جگہ نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا شیعت کو معلوم ہے کہ زد کہاں کہاں, اب تو ماں کافر کہہ دیں تو افیا تو کٹنی ہے, وہ تو کٹنی کٹنی ہے, وہ تو پہلے کاٹ لی ہوتی ہے ماشاءاللہ, تقریر نہیں ہوئی ہوتی, پہلے سے افیا تیار ہوتی ہے. ان کو پتا ہے کہ انہوں نے یہ کہنا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے کہ ہم نے یہ تو وہ پہلے لکھ لیتے ہیں کہ بعد میں دیر نہ لگے, پہلے لکھ لیتے ہیں. اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوا ہم جلسوں میں پہنچے نہیں, ایف آئی آر کٹ گئی کہ مولانا اعظم طارق نے یہ کہا. میں نے کہا یہ کیا, انہوں نے کہا پہلے سے کاٹ لی تھی, پہلے سے کٹی پڑی تھی, اس لیے نام تو آنا ہی آنا ہے. لیکن جب یہ بل پاس ہو گیا تو پھر ایف آئی آر نہیں کٹے گی, ایف آئی آر پھر مقدمے نہیں بنیں گے, پھر پولیس والے مہربان ہمارے پیچھے
نہیں پڑیں گے.
اور میں خاص طور پر آج جو پولیس نے انتظامات کیے اور یہاں میکلوڈ گنج میں جو تعاون کیا اور انتظامیہ نے خوبصورت طریقے سے ہمارے پروگرام کو سجانے میں ہمارا تعاون کیا, میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اس لیے میں اس پر بڑا یہ اس سے بخل نہیں لینا چاہیے. اور میں آپ سے بھی کہتا ہوں یہ سپاہی یہ ایس ایچ او یہ ڈپٹی کے لیول کے لوگ آپ ان کو معذور سمجھیے. ہاں جو کام یہ نیچے کے بعد گندے لوگ کرتے ہیں ان کا بالکل تعاقب اور احتساب ہونا چاہیے, لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ اوپر سے مجبور ہوتے ہیں, ہمیں پتا ہے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رحیم یار خان بہاول نگر ہارون آباد بہاول پور کے حالات کا ذمہ دار کون انسان ہے. کھل کے کہنا چاہتا ہوں اس ڈویژن کا شیعہ کمشنر پورے حالات کا ذمہ دار ہے. اور بہاول پور میں تین روز تک شیعہ نے جو گنڈا گردی کی, شیعہ نے جو بازاروں میں سر عام ظلم کیا, اور میں ہسپتال کی طرف جاتے ہوئے بیماروں کو مریضوں زخمیوں کو روک دیا, ٹرین کو روک کر پورے ملک میں بدماشی کی, ایک مثال جان کی ہے تو وہ سب کچھ اس کمشنر کی ہدایت پہ ہوا ہے.
وہ سب کچھ کمشنر بہاولپور کی، اور اگر کوئی سی آئی ڈی والا ہے وہ صبح پہنچا دے کمشنر بہاولپور، ٹھیک ہے تو سی ایس پی افیسرز یونین کا صدر ہے، اور تو نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ مجھے فخر ہے میری رگوں میں شیعت کا خون ہے، تو ہمیں بھی فخر ہے ہماری رگوں میں سنیت کا خون ہے، اور تو نے اپنی نگرانی میں ہدایت پر ڈی سی چھٹی پر تھا تو ڈائریکٹ ہدایات دے رہا تھا، جب تجھے نیچے کے افسران کہتے تھے جناب روڈ بند ہو چکے ہیں، مظلوم زخمیوں کو اسپتال نہیں جانے دیا جاتا، چڑیا گھر میں پھیلن ہو رہی ہے، فرید گیٹ کو روک دیا گیا ہے، گاڑی کو روک دیا گیا ہے، آڈر دیجیے آڈر تاکہ ایک منٹ میں سماپت کر دے، تو تین روز تک کے بکتا رہے ہیں کہ نہیں نہیں کچھ نہ کہو کچھ نہ کہو، تیری اشیز بات حاصل تھی یہ بدراشی ہوتی رہی، تجھ سے ایک ایک بات کا حساب لیا جائے گا لیا جائے گا۔
ڈپٹی کمشنر نہیں کمشنر،
یہاں کہنے کی ضرورت نہیں، خیریت اور یہ بات سنیں، اگر اس میں عقل و خرد کے کچھ تھوڑے بہت ذرات باقی ہیں اور وہ چاہتے تلافی کرنا تو تلافی کر گزرے، ورنہ تیرے مکر و فریب اور تیری بدماشی کا بھانڈا اسمبلی میں بھوڑا جائے گا، قومی اسمبلی میں تجھے بلواؤں گا اسی طرح جس طرح جنگ کی انتظامیہ جاتی ہے، جنگ کا ڈی سی ایس پی مجسٹریٹ اے سی ڈی ایس پی سارے قومی اسمبلی میں جاتے ہیں، اور تین دن تک جا کر وہ جواب دیتے ہیں، اور انہیں ایک ایک بات کا حساب دینا پڑتا ہے، تجھے پتا چل جائے گا بھاؤ کیا بکتی ہے، سپاہی صحابہ پہ ظلم ڈھانا آسان ہے لیکن جب انتقام آئے گا، اور میں کہنا چاہتا ہوں خدا کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، بچو اس سے بچو اس سے، میرے پاس بے شمار واقعات ہیں، کہاں ہے وہ شخص جس نے حق نواز شہید کو ننگا کر کے مارا تھا، بلاخر وہ عمر قید کی سزا بھگت رہا ہے، آج جیل میں بند ہے، کہاں ہے وہ بالا جس نے یوسف مجاہد کو ننگا کر کے مارا تھا، کہاں ہے دوسرے تیسرے ہلاکو خان وغیرہ، آج کوئی گولی کا نشانہ بن چکا ہے، کوئی ریٹائر کوئی معطل ہو کر گھروں میں بیٹھا ہوا ہے، اور کہاں ہے وہ ڈی ایس پی جس نے 5 علماء کو کٹوایا اور ان کے جسموں میں مسیں داخل کروائی، بلاخر ایکسیڈنٹ ہوا، دونوں ہاتھ ٹوٹے، 23 روز تک موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا کر بے چین ہو کے مر گیا، کہاں ہے وہ، اور کہاں ہے وہ جس نے ہماری 12-12 سال کی بچیوں کو اٹھایا، ان کے جسموں کو سگریٹوں سے جلایا، اسے پناہ ٹائیگر گاڑی میں نہ مل سکی، بختر بند گاڑی میں بھی وہ پناہ نہ لے سکا، بختر بند گاڑی پھٹی، سارے مر گئے، اس کو رب نے عبرت کے لیے بچایا، وہ جل گیا تھا، 1 مہینہ تک جلا رہا، حال حال کرتا رہا، یہاں تک کہ مر گیا، ایک واقعہ نہیں ہے، میں 20 واقعات پیش کر سکتا ہوں، اور میں کہنا چاہتا ہوں حکمرانوں، اس وقت اس دفعہ جو میں ابھی چند روز قبل عمرے سے آیا ہوں، یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں ان افسروں کو، ان لوگوں کو جو ذہنی طور پر ہمارے مخالف ہیں، انہیں کہنا چاہتا ہوں ہمیں سمجھو، ہماری کیسٹ سنو، ہم چاہتے کیا ہیں، ہم کن کی عظمت کے گیت گاتے ہیں، ہمارے مقاصد کیا ہیں، ایک مرتبہ ہماری کیسٹ سنو، صرف اس نیت سے کہ یہ کیا چاہتے ہیں، اور جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس بزرگ نے ذمہ لگایا کہ یہ بات تو نے کرنی ہے، اللہ کے فضل سے ایک بزرگ ہے جو بیت اللہ میں باضابطہ طور پر 5 نمازیں پابندی سے اور 24 گھنٹوں میں 1-2 مرتبہ ضرور پابندی سے طواف کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میری طرف سے پاکستان کے افسروں کو یہ کہہ دینا، افسران پاکستان خانہ خدا میں بعض وقت کے کتب، وقت کے ابدال، وقت کے غور بلند پائے کے لوگ جن کی شب و روز اللہ کی یاد میں گزرتی ہے، وہ 8 سال سے خانہ کعبہ میں تمہاری ہدایت کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے تمہاری، لیکن تمہارا ظلم سر سے گزر چکا ہے، تمہارے جبر کی حد ہو چکی ہے، تم باز نہیں آؤ گے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ غلاف کعبہ پکڑ کر یا تہارو یا جبارو کا پرس کر کے رب کے جبر کیا کو آواز دے کر تمہارے انتقام لینے کے لیے دعا کریں گے، اور رب کی بارگاہ میں جب رب والوں نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر جبارو کا ہار کی غیرت کو للکار کر انتقام لینے کے لیے بد دعا کر دی، نہ دنیا کے رہو گے نہ آخرت کے رہو گے، اس لیے باز آؤ، ہماری جنگ کوئی مفاد کی جنگ نہیں ہے، ہماری لڑائی کوئی سیاست کی لڑائی نہیں ہے، ہم بننے کھالیوں نالیوں کے لیے لڑنے والے نہیں ہیں، ہم قومیں زبانیں لسانیت کے نام پر جان دینے والے نہیں ہیں، ہمارا موقف سمجھو، ہمارا موقف یہ ہے جو صدیق کو مومن نہیں مانتا میں اسے مومن نہیں مانتا،
بے شک بے شک
ہم یہ کہتے ہیں، تم کہتے ہو نہیں کہ صحابہ کو بے شک وہ مانے نہ مانے تم انہیں مومن کہو، انہیں بھائی مانو، اور کمشنر اور اسی طرح بہاول پور کی انتظامیہ نے ایک اور اعلان کیا ہے کہ 11 اپریل کو ہم ایک جلوس نکالیں گے، بھائی کیا ہوگا اس میں، نعرے لگیں گے شیعہ سنی بھائی بھائی، شیعہ سنی میں بھی پیشین گوئی کرتا ہوں، اپنے رپورٹر کھڑے کر دینا، سی آئی ڈی والوں کو کہنا نام لکھ کر دیں، اگر تمہارے سرکاری چمچوں کچھوں سے بڑھ کر کوئی اور داخل ہو گیا تو مجھے کہہ دینا،
للکار ہے للکار ہے
شیخی للکار ہے،
ہم تمہارے جلوس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اور جس جلوس کے شرکا پیغمبر کے صحابہ کے دشمنوں کو صدیق و فاروق کی عظمت کو تبرع کرنے والے انسان کو بھائی بھائی کہتے ہیں، میں ایسے بے حیا انسان کو، میں ایسے بے غیرت انسان کو اس پہ بھی لعنت کرتا ہوں، اس کی سوچ پہ بھی لعنت کرتا ہوں، ہماری لڑائی صحابہ کی لڑائی ہے، ہماری جنگ صحابہ کی جنگ ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ تم ہمارے باپ کو دعا دو گے تو ہم تمہیں دعا دیں گے، ہم یہ نہیں کہتے، میں یہ نہیں کہتا کہ تم حق نماز شہید کی مدح سرائی کرو گے تو میں تمہیں اپنا بھائی سمجھ لوں گا، ہمارا یہ مطالبہ نہیں، ہمارا یہ مطالبہ نہیں کہ تم ہمارے خاندان کی تعریف کرو، تم ہمارے آبا و اجداد کی تعریف کرو، ہمارا ایک مطالبہ ہے او نبی کے صحابہ سے زبانیں بند کرو، پیغمبر کے صحابہ پہ چلنے والے قلم بند کرو، اور نہیں بند کرو گے ہم تمہیں معاف
نہیں کریں گے،
ہم تمہیں معاف
نہیں کریں گے،
انشاء اللہ دنیا شیعہ جانتی ہے کہ یہ بل پاس ہوگا تو کیا ہوگا، وہ جانتے ہیں اس بل کے پاس ہونے کے بعد پھر جلسہ ہوگا، جلسے میں ہم کہیں گے جناب یہ بل پاس ہوا ہے کہ جو صحابہ کی تکفیر کرے وہ مرتد ہے، وہ کون ہے، واجب ال اس بل کا حوالہ دے کے اب اٹھائیں گے کتاب، کتاب کشف اسرار، کتاب اکل یقین، کتاب اسحر کافی، کتاب احتجاج تبرسی، کتاب تفسیر قمی، کتاب فصل الخطاب، تمہارے اول سے لے کر آخر تک جتنے بڑے بڑے تو پادری ہو گزرے ہیں ان کی کتابیں اٹھا کر حوالہ ہم دیں گے، نعرے کان لگائے گی تم پرچہ نہیں کاٹ سکو گے، تم پرچہ، تم ایف آئی آر، تم گرفتاری نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ ہم جو کہہ رہے ہوں گے وہ پاکستان کا قانون ہوگا، ہم جو کہہ رہے ہوں گے وہ پاکستان کا
قانون ہوگا،
اور پھر میں کہتا ہوں ایک اور بات، پاکستان کون ہوتا ہے کہ قانون بنائے یا نہ بنائے، نہ بناؤ قانون، نہ بناؤ، نہ کرو بل پاس، چھوڑ دو اس بل کو، ہم تب بھی کہیں گے، ہم تب بھی
کہیں گے،
پھر بھی رکتے کہ ہم تمہارے قانون کے پابند نہیں، ہم رب کے قانون کے پابند ہیں، ہم تمہارے بل کے منتظر نہیں ہیں. پاس کرو گے عاقبت بناؤ گے, نہ پاس کرو گے نعرہ پھر بھی جاری ہے, موقع پھر بھی اپنی جگہ پر ہے. اس لیے کہ صحابہ کی محبت ایمان ہے, صحابہ کی محبت دین ہے, صحابہ کی محبت مذہب ہے, صحابہ کی محبت عقیدہ ہے, صحابہ کی محبت تاریخ کی سعادت ہے, صحابہ کی محبت پیغمبر کی شفاعت ہے, صحابہ کی محبت رب کی رحمت ہے, صحابہ کی محبت نجات کا ذریعہ ہے, صحابہ کی محبت جنت ہے, صحابہ کی محبت کامیابی ہے, صحابہ کی محبت ہے سب کچھ ہے, صحابہ کی محبت نہیں تو کچھ نہیں. صحابہ کی محبت نہیں کچھ نہیں. لیکن آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ راہ چلتے ہوئے پریشانیاں آئیں گی, پریشانیاں
آئیں گی,
مشکلات
آئیں گی,
مقدمات, طرح طرح کی اذیتیں آئیں گی, اور خندہ پیشانی سے سہو, خندہ پیشانی سے برداشت. آخری شب ہے, سر نہ جھکانا لوگوں, حسن ابراق کی شمیں نہ بجھانا لوگوں, اور کٹ گئے جو ناموں سے اصحاب مصطفیٰ پہ, گلی گلی میں دہراؤ ان کا فسانہ.